இதுவும் பாபா குரான் பாக் பாடு குரான் பாக்குறேன்னு சொல்லு. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الشيخ ميري بيرو مرشد شیخ العرب والعجب ادھر سامنے پوچھو اور آگے اور آگے عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ ناپاک ہیں، ہماری تخلیق بھی ناپاک مادے سے ہوئی ہے، اس کو بند کر دو. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک راز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے قرب کا اور اپنی دوستی اور ولایت کا وہ مقام دینا تھا کہ فرشتے بھی اس پر رشک کریں گے، لہذا اس مقام عروج کے لیے اور مقام عبدیت اور بندگی کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے عبدیت کا توازن قائم رکھنے کے لیے یہ سب چیزیں عطا فرمائیں. جیسے غم آتا ہے نا، ہمارے ہاں غم کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ غم خود اتنی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بندے کے اندر عبدیت اور تواضع پیدا ہوتی ہے. اب رہی بات، کہیں گے کہ صاحب ہمارا تو غم سے برا حال ہے اور یہ کہتا ہے کہ غم بری چیز نہیں ہے، ہمیں غم سے انتہائی نقصان ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، یہی تو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور فرما بردار اور ہم میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے عاشق اور اپنے حقیقی فرما بردار کے دلوں کو غم پروف بناتے ہیں. اس طرح سے گھڑیاں بنتی ہیں واٹر پروف، دعویٰ کرتے ہیں کہ اس گھڑی کو اگر 100 میٹر کی گہرائی میں ڈالیں تو پانی اس کے اندر نہیں جائے گا، دعویٰ کرتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بناتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس گھڑی کے اندر 100 میٹر کی گہرائی کے اندر پانی نہیں جائے گا. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے عاشقوں کے دل کو غم پروف بناتے ہیں. غم پروف، ایک ہوتا ہے زلزلہ پروف، ایک ہوتا ہے غم پروف. اور یہ غم پروف کیسے بناتے ہیں کہ غم ہوتے ہیں اسے بھی، ایسا نہیں کہ اللہ والوں کو غم نہیں آتے، ان کو بھی غم آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، معترضین ہیں، حاسدین ہیں، بیمار ہو گئے، لیکن وہ غم دل کی ظاہری سطح پر رہتا ہے، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا. آہ میرے مرشد میرے شیخ، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال، یعنی غم میں اور صدمے میں میرا دل بھی مسکراتا ہے. کیسے مسکراتا ہے؟ کہیں گے غم میں اور مسکرانا یہ تو ضد ہے ایک دوسرے کی، غم اور مسکراہٹ ایک دوسرے کی ضد ہے نا. لہذا میرے مرشد فرمایا کہ اس کو سمجھا دیا کہ صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. جیسے دیکھیے کلی ہے، کلی کانٹوں کے درمیان میں کھلتی ہے، چاروں طرف کانٹے ہیں اور اس کے درمیان میں کلی کھلتی ہے. اسی طرح سے جو اللہ تعالی کانٹوں کے درمیان میں پھول کھلا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے دوست، اپنے اولیاء، اپنے عشاق کو دل کو غم میں ہنسا کیوں دے سکتا ہے؟ کلی کانٹوں پر ایک بات اور یاد آ گئی. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخار می گریز، آخار می گریز، ایک کانٹا دار و قطار رو رہا تھا، اے عیب پوش خلق، کہ اللہ آپ تو ستار العیوب ہیں، یعنی اپنے مخلوق کے عیوب کو اور اپنے مخلوق کی گندگیوں کو چھپانے والے، پردہ ستاری رکھنے والے. مجھ کو آپ نے کانٹا بنایا، وہ اللہ سے فریاد کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ آپ نے مجھ کو کانٹا بنایا، چمن میں مجھے رہنے نہیں دیا جاتا، باغ میں مالی آتا ہے میری گردن پر چھری مار کر مجھے چمن سے اور باغ سے نکال کے باہر کر دیتا ہے، ہر آدمی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جہاں ہوتا ہوں لوگ مجھے ٹھوکر مارتے ہیں. اے اللہ آپ تو ستار العیوب ہیں، میرے پیدا فرمانے والے ہیں، میرے اس عیب کو بھی چھپا دیجئے. عیب پوش خلق، مخلوق کے عیب کو آپ چھپاتے ہیں، میرے بھی عیب کو چھپا دیجئے. شد مستجاب دعوت، اللہ تعالیٰ نے اس کے رونے کو قبول فرما لیا. آہ و زاری مبارک مجھے، مجھ مبارک اے میری چشم تر کہ منزل کو قریب تر لا رہی ہے. چشم تر یعنی آنسو بہانا، وہ چشم، وہ آنکھیں جن سے آنسو نکلے، آہ یہ منزل کو قریب لاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب عطا کرتی ہے. دادا وہ اس کے رونے کو اللہ نے قبول فرما لیا. کیا کیا؟ شد مستجاب دعوت، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. او گلعذار شد، اس اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپانے کے لیے اس کانٹے کے اوپر پھول کھلا دیا. کانٹے کو فرما دیا دیکھ تیرے شاخ پر پھول کھلا رہا ہوں، تو اس پھول کے دامن میں سر چھپا لے اور اس پھول کے سائے میں آ جا. جب تک تو پھول کے سائے میں رہے گا، باغبان تجھے باغ سے چمن سے نہیں نکالے گا. اس میں رکھو اے میاں. ارے وہاں کیا دیکھتا ہے؟ وہاں دیکھنے آیا بدھو، ادھر آ اور آگے بیٹھ. کہ نہیں گننا میرے پیارے دوست، اس کانٹے کو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ دیکھ سامنے بیٹھو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سائڈ پہ تو سائڈ لائن ہوتی ہے. اس کانٹے کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھ دامن، پھول کے دامن میں سر چھپا کے رہنا، پھول کے دامن سے نکلنا مت. لہذا جو کانٹا پھول کے دامن میں رہتا ہے، کون سا پھول؟ گلاب کا پھول. اس کے ساتھ کانٹے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جناب؟ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہیں نا، لیکن کیا وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں؟ بلکہ اگر کسی گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہو تو کہتے ہیں جناب وہ کانٹے نہیں ہیں اس کے ساتھ، اس کی خوبصورتی بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کانٹوں کو، گلاب کے پھول کی خوبصورتی اور زینت بنا دی. یہ اللہ کی شان ہے کہ کانٹوں کو بھی زینت کا ذریعہ بنا دیا. آ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے تم کانٹے ہو، گناہوں کی وجہ سے تمہاری عزت نہیں ہے، ساری واللہ گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے. اگر عزت ہوتی وہ رب العزت کبھی گناہ کرنے سے منع نہ فرماتے. گناہوں کا رب العزت کیا گناہوں سے کو منع فرمانا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گناہوں میں عزت نہیں ہے. دادا دیکھ لیجئے گناہگار آدمی کی کون عزت کرتا ہے؟ فرما بردار کو اللہ تعالیٰ، فرما بردار پر اللہ تعالیٰ عزت کی نوازش فرماتے ہیں، عزت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک کانٹا پھول کے دامن میں رہتا ہے باغبان اس کو چمن سے نہیں نکالتا. شیر یاد آ گیا. میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تعالی برکاتہم العالیہ حضرت نے سنائے کہ غالب نے کہا ہے کہ گلشن پرست ہوں میں گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں میں گل ہی نہیں عزیز. گلشن پرست یعنی گلشن کو پوجنے والے. کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. اب کانٹوں سے بھی نباہ کر رہے ہیں، بھائی گلشن سے محبت ہے اور گلشن کی پرستش کر رہے ہیں اس لیے کانٹوں سے بھی نباہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک جناب حضرت غالب کا شعر ہے. اب اس کو ایک اللہ والے جو میرے مرشد کے بھی مرشد اور میرے پیر کے بھی پیر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے شیخ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمتہ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں اور جن کی صحبت میں میرے مرشد نے اپنا جوانی کا بالکل آغاز شباب یعنی میرے مرشد فرماتے میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت، حضرت ان کی خدمت میں رہے 3 برس. مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم خدا پرست ہیں، گلشن پرست نہیں ہیں، نہ قوم پرست ہیں نہ گلشن پرست ہیں، ہم خدا پرست ہیں، اللہ کو پوجنے والے، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، نہ قوم پرست نہ گلشن پرست نہ پارٹی پرست، خدا پرست. اس لیے مارومی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں، ہزار خیش بیگانہ از خدا باشد، ہزار اپنا ہے، رشتہ دار ہے، اپنے قبیلے کا ہے، اپنی زبان کا ہے، اپنے قوم کا ہے، لیکن اگر اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اور فدائے او یک تنے جاں، فدائے او یک تنے جاں کے آشنا باشد، اور میں دل و جان سے اس پر قربان ہوں جو ہماری قوم کا، ہمارے علاقے کا، ہماری زبان کا نہیں ہے لیکن اللہ کا ہے، ہم اس کے ہیں. اندازہ کر لو ان اللہ والوں کا ذوق، قوم پرستی، زبان پرستی، لسانیت اور عصبیت میں دیکھ لیجئے مسلمانوں میں کیسی آگ لگائی ہوئی ہے. عالم ہے، روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا کراچی، اب اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. کچھ اس میں ہمارے محکمے والوں کی بھی کار فرمائی ہے، مہربانی ہے. ایک صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا سارے ایک محلے میں سب لوگ، سارے مکان اندھیرے میں ڈوبے تھے، سب ایک مکان میں روشنی اور ایسا نور میں ڈوبا ہوا لگ رہا. ایک دن گزرا یہ حال، دوسرے دن گزرا یہ حال، تیسرے دن بھی یہ حال. بڑا حیران ہوا کہ سب مکانات اندھیرے میں ڈوبے، سب ایک مکان ہے جو روشنی میں اور نور میں ڈوبا ہوا. ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت عجیب بات ہے، سارے مکانات گزرتا ہوں اندھیرے میں ڈوبے، صرف ایک مکان میں روشنی اور نور جیسے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ وہ لوگ ہیں جو جنریٹر افورڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنریٹر رکھ سکتے ہیں، اس لیے سب لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہیں، یہ جنریٹر کے مزے لے رہے. یاد رکھنا اس بات کو، جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ کبھی زبان پر، قوم پر، رنگ پر، علاقے پر نہیں مرتا، وہ مرتا کس پر؟ اللہ کے نام پر مرتا ہے. اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. ہمارے مرشد کے ایک مرید ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں، بالکل کالے، یعنی کالے میں بھی جو کالا ہوتا ہے نا ویسا کالا ہو، اور اس کا نام ہے بلال. نو مسلم ہے، عالم ہو گیا وہ، مولوی بلال. حضرت والا اس کو دیکھتے ہیں تو فرماتے کہ ہذا بلالی، یہ میرا بلال ہے، کیونکہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھروں کا حساب کتاب ان کے ذمے تھا. آپ درجہ دیکھیں، اور جس وقت یہ ایمان لے کر آئے، چونکہ اللہ کی محبت کا نشہ چڑھتا تھا، احد احد کے نعرے لگاتے تھے. جوانی کا زمانہ، سیدھے بیٹھو، ذرا ٹیک ویک کیا لگاتے ہو یار، ابھی سے ابھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ احد کا نعرہ لگاتے تھے، اور ان کا جو مالک تھا وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا. اس کو اس احد کے نعرے سے چڑ ہوتے تھے، کیونکہ دل میں کفر کی غلاظت اور گندگی تھی نا، لہذا اچھا نہیں لگتا تھا اسے، وہ ظلم کرتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ تماشا دیکھا تو فرمایا اے بلال تم خاموشی اختیار کر لو، بولا کرو، کچھ نہ کہو. ایسے وقت میں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ خاموش رہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آئندہ میں خاموش رہوں گا. لیکن محبت ہی کیا، جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، محبت وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، اور مارا جو ایک ہاتھ تو گریباں نہیں رہا. کہاں تک ضبط بیٹا بھی اور کہاں تک پاس بدنامی. کلے جا تھام لو یارو کہ اب ہم فریاد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تاجر تھے، شام کی منڈی میں جاتے تھے، عیسائیوں کا نرغا. اونٹ پر مال لد رہا ہے، اونٹ پر مال، کنٹینر میں مال لوڈ ہو رہا ہے، اونٹ پر لوڈنگ ہو رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑے بہادر میں پیش فرما رہے ہیں. جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ عاشقوں کی شان ہوتی، وہ زمانے سے مروب نہیں ہوتا. عاشق جو ہے وہ زمانے سے، لوگوں سے، علاقوں سے مروب نہیں ہوتا. دیکھو ادھر جا کے بیٹھو، ادھر سے اٹھو، وہاں چلو. عمر والوں کو سامنے بیٹھنا چاہیے. زمانے سے، علاقے سے مروب نہیں ہوتا. یہ عالم حضرت عمر، یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ. لہذا اللہ کی محبت کا نشہ جب چھوڑتا پھر آہت آہت کے نعرے لگاتے. اگلے دن دیکھا یہی ماجرا، پھر سمجھایا، انہوں نے کہا اچھا بہت اچھا. لیکن پھر وہی معاملہ، مالک سے بات کی، ظالم کیوں ظلم کرتا ہے اس پر، ذرا انسانیت بھی دیکھ. اس نے کہا تجھے زیادہ تکلیف ہے نا، تو خرید لے اس کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ حالت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی تھی. آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، اور لیکن آپ کی ایک خواہش اور بھی تھی کہ اس بلال رضی اللہ تعالیٰ کی خریداری کے اندر میرا بھی حصہ لگے. قسمت دیکھیے آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا، اس نے کہا کہ ایسی تکلیف ہے تو لے لو. تو سودا طے پایا. کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا تھا. آہ، میرے مرشد فرماتے رنگ کالا، دل میں اجالا تھا، یعنی دل میں روشنی تھی. رنگ تو کالا تھا لیکن دل میں اجالا تھا، دل میں روشنی تھی، ایمان کی روشنی. اور سودا کس پر ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومی غلام تھا، سفید کلر کا، وائٹ رنگ کا، اور جو غلام سفید ہوتا تھا نا اس کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، اور جو غلام کالا ہوتا تھا اس کی قیمت بھی کم ہوتی تھی، اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، سفید غلام کو سب پوچھتے تھے. اس کا رنگ تو گورا تھا لیکن دل کفر سے کی غلاظت سے گندا تھا، کالا تھا. لہذا آپ نے وہ پیش کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ کو لے کر آئے. جب خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، گوری چمڑی اور کالا دل دے کر آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں کالی چمڑی اور اجلا دل لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، کاش کہ تم اس سودے میں میرا بھی حصہ لگا دیتے. قیمت دیکھیے آپ، رنگ سے کیا ہوتا ہے بھائی. وہ جیسے ایک رافضی تھا، محرم کے دن میں دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے، تو کسی نے کہا وہ چودھری صاحب محرم میں سفید کپڑے پہنے، کالے کپڑے نہیں پہنے. اس نے کہا وہ رنگ سے کیا ہوتا ہے، دل کالا ہونا چاہیے. رنگ سے کیا ہے، دل کالا ہونا چاہیے. آہ میرے پیارے دوستوں، کسی کے رنگ کو نہ دیکھنا،
معروف ہی فرماتے کہ دیکھو لال رنگ والا سرخ خان صاحب ہو اگر وزیرستان کا سرخ اور سفید، کوئی کالا ہو گورا ہو، سبزی سبزہ رنگ ہو، لیکن جب مٹی میں دفن کریں گے مرنے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد قبر کو کھول کر دیکھیں پتا چلے گا کہ یہ کالا تھا گورا تھا سب کیا تھا، ارے میاں رنگ کیا ہے یہ اصل تو اس نے کہا نا کہ دل کالا ہونا چاہیے، ارے میاں روشن ہونا چاہیے دل، اللہ کی فرما برداری سب سے بڑی چیز ہے. دادا تاریخ میں ہے کہ صحابہ کے وہ شاگرد جو غلام تھے کالے تھے انہوں نے عربوں پر حکومت کی، عربوں پر حکومت کی صرف کس کی وجہ سے؟ علم اور تقویٰ کی وجہ سے. عزت مال سے نہیں ہوتی میرے دوست، عزت گاڑی سے مکانات سے نہیں ہوتی، عزت اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں رکھی ہے. اگر عالم نے بھی تقویٰ حاصل نہیں کیا، علم حاصل کیا اور تقویٰ کی دولت یعنی اللہ کی محبت اور تعلق حاصل نہیں کیا، اس کی عزت نہیں ہوگی. پھر میرے پیارے دوستوں میں بتا رہا تھا کہ غالب نے کیا کہا، گلشن پرست ہوں میں، گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں. فرمایا کہ یہ کیا شعر ہوا، شعر ہم خدا پرست ہیں گلشن پرست نہیں ہیں، ہم اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کی بندگی پرستش کرنے والے ہیں. تب کیا فرمایا، فرمایا اب شعر تبدیل کیا، گلشن سے مجھ کو عشق ہے گل ہی نہیں عزیز. دیکھیں لفظ بدل دیا نا، گلشن سے مجھ کو عشق ہے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں کو دل سے پیار کر رہا ہوں میں. فرمایا یہ کیا بات ہے نباہ کرنا، نباہ کرنا تو مجبوری تھی کہ جی مجبوری ہے کیا کریں. فرمایا عشق کے اندر مجبوری نہیں ہوتی. آ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو غم عطا فرماتا ہے اور اس غم کی وجہ سے اس کو آہوزاری رونا مناجات کی لذت عطا فرماتا ہے تو وہ اس اپنے غم کو پیار کرنے لگتا ہے. سیدھے بیٹھو، سیدھے ایسے بیٹھو، اور ادھر سونا مت ورنہ نسوار کھلا دوں گا. اور کھلاؤں گا بھی ہرا والا جو تیز ہوتا ہے. غم جو ہے اگر یہ بری چیز ہوتی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو نہ دیتے. اس لیے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اب دیکھیے روزہ رکھنے میں مصیبت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہے نا روزے میں، تراویح پڑھنے میں تکلیف ہے کہ نہیں ہے، لیکن روزہ کھولتے وقت روزے دار کو جو خوشی ہوتی ہے سبحان اللہ، اس خوشی کی لذت کیسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. حدیث شریف میں اتنے ہی الفاظ ہیں، اللہم انی لک صمت، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس کا دل چاہے میں دکھا سکتا ہوں. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، حدیث شریف میں اتنے ہی الفاظ ہیں. اس وقت جو روزے دار کو خوشی ہوتی ہے. لذا ایک دعا اور بھی ہے، وہ بھی پڑھ کبھی کبھی پڑھ لے، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، پیاس بجھ گئی، وہ تلت العروق، جو رگے بھوک اور پیاس سے سوکھ گئی تھی وہ رگے تر ہو گئی، وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، اور ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجر روزے کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. یہ بھی دعا دعا کبھی کبھی پڑھ لیں، ذہب الظمأ، ذہب الظمأ وطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی، کتابوں میں لکھی رہتی ہے دعا، توجہ نہیں ہوتی. کیا عجیب دعا، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولا نا، تو روزہ کھلنے سے ایک عجیب جان آتی ہے کہ نہیں، جیسے جس کو سگریٹ پینی ہوتی ہے یا نسوار کھانی ہوتی ہے روزہ کھلتی سب سے پہلے پہلے یہ کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے میری جان میں جان آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ان کی، اس سے ان کی جان میں جان آتی ہے. میرے مرشد کے ایک شیخ میرے مرشد کے تین مشائخ ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی شعر سنایا نمبر دو. اس کے بعد حضرت نے 18 برس کی عمر میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے، ان کو اپنا شیخ بنایا، جن کی عبادت کا یہ عالم تھا. رات کے 3 بجے اٹھتے تھے، اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا آغاز رات کے 3 بجے اس شعر سے ہوتا تھا کہ عشق من پیدا و دل بر ناپدید. میرا عشق تو ظاہر ہے، نظر آتا ہے، لیکن جس دل بر کی خاطر سے میں اٹھا ہوں رات کو، وہ میرا محبوب اللہ نظر نہیں آتا. درد و عالم ای چنی دل بر کے دید، آہ دنیا والو ایسا کوئی محبوب لے کر آؤ جس سے بغیر دیکھے محبت کی جائے، جس کی خاطر بغیر دیکھے نماز پڑھی جائے، جس کی خاطر بغیر دیکھے روزہ رکھا جائے، اور جس کی خاطر شہید بغیر دیکھے اپنی گردن کٹوا لیتا ہے. دیکھا نہیں ہے؟ ہاں، اگر ہم ان کو دیکھ لیتے مر ہی نہ جاتے. آہ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے مر ہی نہ جاتے. نگاہ اولیہ دل نگاہ واپسی ہوتی، بغیر دیکھے یہ عالم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی عجیب دلیل ہے، بغیر دیکھے اللہ سے محبت کر رہے ہیں. ہم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا دیوانہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے پر راضی ہو گیا. کیوں؟ صرف اس شوق میں کہ جب میں اپنے نبی سے ملاقات کروں گا، قیامت کے دن نبی سے میری ملاقات ہوگی، تو میں اپنے چہرے کو پیش کروں گا اور یہ شعر پڑھوں گا. تیرے محبوب اللہ سے عرض کریں گے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. وہ تیاری کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا وہ پہلے سے تیاری کر رہا ہے، پوری فیلڈ تیار کر رہا ہے. یہ اللہ کے عاشقین ہیں، دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق نبوت دیکھیے اور محبت دیکھیے ہم لوگوں سے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے ان سے محبت دیکھیے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، متا القا احبابی، میں اپنے حبیب اور اپنے محبوب سے کب ملوں گا، اپنے حبیبوں سے اور اپنے محبوبوں سے کب ملوں گا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، اوا نحن احباؤنا، کیا ہم آپ کے حبیب نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے محبوب نہیں ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہنے والے ہو. ولیکن احبابی، اور میرے حبیب کون لوگ ہیں؟ میرے حبیب وہ لوگ ہیں، لم یرونی، جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہے. آمنو بھی، اور ان کی محبت ایسی ہے کہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں. دیکھا نہیں ہے اور بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احباب. یعنی یہ نعمت کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایمان کی دولت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں بغیر دیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق دیکھیے، اسی وقت فرما دیا کہ مجھے اپنے احباب سے ملنے کا شوق ہے. کیا فرمایا؟ وَأَنَا إِلَيْهِمْ بِالْأَشْوَاقِ، میں ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو میرے دوستو، اب پتہ ہی چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے ملاقات کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں. اب ہمیں پتہ چلے کہ صدر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ ہم سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے نا. شوق ہے، لیکن اس کی تیاری بھی تو کرتا ہے. کیسے؟ کپڑے استری کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اپنے اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، تیاری کرتا ہے. اللہ کے عاشقوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے احباب ہیں، ان کو بھی کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ ذرا تیاری کر لیں، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. تیاری ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. دیکھو سارا زمانہ اس کے خلاف تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہ میاں کیا تو نے داڑھی رکھ لیا. بیوی بھی, محلے والے, زمانے والے, معاشرے والے سب مخالف ہیں, لیکن یہ اللہ کا عاشق, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کسی کی پرواہ نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرے, لیکن کہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں محبت میں مجبور ہوں, میں محبت میں مجبور ہوں, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے, اور جب مجھے ملاقات کرنی ہے تو میں تیاری بھی تو کروں, یہ تیاری ہے. تیاری اگر کمر میں درد نہ ہو ایک مت لگاؤ, ذرا جوان بنو, پھر ٹیک نہیں لگاتا کرسی پر, تو اس وجہ سے بیٹھتا ہوں انتظام کہ دوستوں کو دیکھ سکے, دوست ہمیں دیکھ سکے, اس انتظام کی وجہ سے بیٹھتے ہیں, ورنہ اگر کرسی کا زیادہ شوق ہوتا تو ہم بھی الیکشن میں کھڑے ہو جاتے. لیکن سچ عرض کرتا ہوں, اللہ تعالی کی دین کی خدمت اور محبت یہ ہزار الیکشن سے افضل ہے, ہزار نہیں لاکھ الیکشن سے افضل ہے. ان کی خدمت, ایک سنت کسی کو سکھا دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. پھر نماز پڑھانے کی نعمت, اللہ اکبر, دین سکھا رہے اور دوست محبت سے دیکھ رہے. نہیں سیاست میں کیا چاہتے ہو, جو ذرا ہمارا ٹیکا ہوگا, دیکھو دوست کتنی محبت سے دیکھتے, محبت ہی تو چاہیے نا. محبت دیکھو مل رہی ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا ذوق ہے وانا الیہم بالاشواق, میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. ادھر آگے آ جاؤ, میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. ادھر سے آؤ نا, سائیڈ لائن سے آ جاؤ, سن کے لیے یہاں جگہ بنا دو. میرے پیارے دوستوں, واقعہ میں کیا سنا رہا تھا کہ ایک کانٹا رو رہا تھا, اور وہ کانٹا اللہ سے فریاد کر رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے کانٹا بنایا ہے, مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں, اللہ تعالی نے اس پر پھول کھلا دیا, اور اس کانٹے کو فرمایا کہ دیکھ پھول کے دامن سے سر مت نکالنا, دادا گلاب کے پھول کی زینت بنا دی کانٹا اللہ تعالی نے. دادا جو کانٹا ہے گلاب کے پھول کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی بکتا ہے, جو دام گلاب کے پھول کا لگتا ہے وہی کانٹے کا دام لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے اگر تم گنہگار ہو, کانٹے ہو, لوگ نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت ہوتی ہے, عزت نہیں کرتا, جیسے سود خور ہے کون عزت کرے گا. کتنے دوستوں نے فقیر کی فرمائی کہ یہ بات پیش کرنے پر دیکھو داڑھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی دلیل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے, یہ دوستوں نے داڑھی رکھ لی. میں نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہاری عزت میں کمی ہوئی یا تمہاری عزت میں اضافہ ہوا, کہنے لگے اور عزت میں اضافہ ہو گیا, بڑھ گئی عزت. بعض لوگ بالوں کو کالا کرتے تھے, اور کالا کر کے سفید اس لیے نہیں دکھاتے, ڈر لگتا ہے ہمیں کہ لوگ بولیں گے بڈھا ہو گیا. حقیقت اب انہوں نے چھوڑ دیا, بال سفید کر لیے. میں نے بتا کہا بتاؤ لوگ اب تمہاری عزت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی, کہنے لگے اب تو عزت اور بڑھ گئی. فرما برداری میں عزت ہے, لہذا گناہوں میں عزت نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے عجیب نعمت ہے, کیونکہ رب العزت کی فرما برداری ہے نا, اس میں عزت ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم اگر کانٹے ہو تو کیا کرو, کسی پھول کے دامن میں سر چھپا لو, یعنی اللہ والوں کے ساتھ رہو. جس طرح سے گلاب کے ساتھ جو کانٹا رہتا ہے, جو دام گلاب کے پھول کا لگتا ہے وہی دام کانٹے کا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ چاول کی بوری خریدنے جائیں, چاول کی بوری کے اندر کنکر پتھر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر نکلتے ہیں نا, تو جب چاول کی بوری خریدتے تو کنکر پتھر علیحدہ کر دیے جاتے ہیں, اسی بھاؤ بکتے ہیں. جو بھاؤ چاول کا لگتا ہے وہی بھاؤ اس پتھر کا بھی لگتا ہے. فرمایا تم اللہ والوں کے ساتھ رہو, ان کی صحبتوں میں رہو, ان سے تعلق کرو, ان سے محبت کرو, تو جو دام اللہ والوں کا لگے گا وہی دام تمہارا بھی لگ جائے گا. کی اور مثال سمجھانے کے لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بڑا آدمی, کوئی عالم ہے, انسان اس کی دعوت کرتا ہے, اس عالم کی, اس مفتی کی, کسی اللہ والے کی دعوت کی, کہتا ہے کہ حضرت آپ کے خادم بھی ہوں تو لے آئیے گا. ایسے ایک پیر تھا, جالی پیر, اس کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں آپ کی, پیر صاحب میں آپ کی دعوت کروں گا. اس نے کہا تو غریب آدمی کیسے دعوت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں, میرا بہت دل چاہتا ہے میں آپ کی دعوت کروں. بہت اصرار کیا تو پیر نے بات مان لی. تو اس نے کہا کہ جناب آپ ہی نہیں, آپ کے تمام مریدوں کی بھی دعوت ہے, جتنے اتنے تو کیسے کھلائے گا بھائی؟ اس نے کہا بس سب آپ کی برکت سے ہو جائے گا. وقت مقررہ پر پیر صاحب پہنچے, تمام مریدین بھی آ گئے. اب ان کو بٹھایا کہ حضرت آپ بیٹھے, میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ باتیں میں لگے, تھوڑی دیر میں وہ گرما گرم کھانا, شاندار کڑھائیاں اور مرغی, ٹکے, بوٹی, کباب وغیرہ وغیرہ سب لے آیا. اب جو پیر نے کھایا, اس نے کہا کہ اتنا شاندار کھانا کیسے لایا؟ اس نے کہا حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. بھائیوں نے کہا, دوستوں نے, یار اتنا زبردست کھانا کیسے لایا؟ کہا یہ سب ہے, یہ سب آپ حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اس کے بعد میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا. اب اس کے بعد جب کھانا نہ کھایا, باہر نکلے تو دیکھا کسی کی جوتی نہیں ہے. وہ پیر نے کہا جوتی کدھر ہے؟ کہا حضرت وہ میں نے آپ سے پہلے ہی تو عرض کیا تھا, یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے, آپ کی جوتیاں فروخت کر کے کھانا لے کر آیا تھا, یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو میرے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم کانٹے ہو نا, اللہ والوں کے ساتھ رہو. جیسے کسی عالم کی دعوت کی, کسی اللہ والے کی دعوت کی, کہا کہہ دو, کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک دو خادم ہو ان کو بھی لے آئیے گا. اب وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے, ایک خادم بھی ساتھ میں, آپ مجھے بتائیے جو اس عالم کو کھلائیں گے اس کے خادم کو, ڈرائیور کو وہ کھلائیں گے کہ نہیں؟ کیوں جناب, اگر اس کے لیے کھڑا گوشہ پکایا تو اس کو بھی کھڑا گوشہ کھلائیں گے, اس کو تو دال اور آلو نہیں کھلائیں گے نا, کھڑا گوشہ کھلائیں گے کہ نہیں؟ اور اگر وہی خادم اور وہی ڈرائیور اکیلا آ جائے, کھڑا گوشہ بنائیں گے اس کے لیے؟ آپ نے کھایا کھڑا گوشہ؟ ہاں آپ نے کبھی نہیں کھایا, افسوس ہے یار. یعنی آپ نے کس وزیرستان والوں سے دوستی نہیں کی کیا, مسعودوں سے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دوستی نہیں کی ہے. دیکھو نا, ہم نے دوستی کی, ہمیں فائدہ, اس لیے تو ممبر پر پیش کر رہے ہیں. آپ نے دوستی نہیں کی اس کا مطلب ہے, ورنہ مسعود سے دوستی کرے اور کھڑا گوشہ نہ کھائے. کیوں جناب؟ اب وہ ڈرائیور اور وہ خادم اکیلا آئے گا, اس کی ایسی دعوت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا جناب, یہ قاعدہ ہے نا. فرمایا بس یہی راز اللہ والوں کی صحبت کا, جو لوگ اللہ والوں سے تعلق کرتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو مہربانیاں, جو رحمتیں اپنے اولیاء پر عطا فرماتے ہیں, وہ رحمتیں ان کے پاس کے بیٹھنے والوں پر بھی ہوتی ہیں. وہی سب کچھ ملتا ہے, وہی درد دل, تعلق مع اللہ, اللہ تعالیٰ پر جینا اور مرنا, شریعت و سنت کا ذوق اور شوق, اور تقوی کی نعمت یعنی گناہ چھوڑنے کا غم اٹھانا, جو کہ تقوی, یہ تقوی روزے کا بھی یہی مقصد ہے جناب. روزے کا کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, یعنی گناہ چھوڑ دو. اگر روزہ رکھا اور گناہ نہیں چھوڑے تو اس کا مطلب ہے ہمیں روزے کی حقیقت نہیں ملی, ہم ابھی بھی اگر داڑھی منڈا رہے ہیں, ابھی بھی ہماری شلوار ٹخنے سے نیچے ہے, اس کا مطلب یہ ہے ابھی ہم روزے کی حقیقت سے دور ہیں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے, اس سے دل میں تعلق مالنا پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی کی بارش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں جس سے اس کے دل میں اللہ کی محبت کی کھیتی اگتی ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت میں اثر ہے. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ناپاک پانی سے, من مائن مہین, ہمارا نطفے سے اور حیض سے ہماری پرورش ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے کو عروج دینا تھا, اس عروج کے لیے ضروری ہے عبدیت بھی رہے, توازن قائم رہے. جیسے بڑی بلڈنگ بناتے ہیں تو بڑی بلڈنگ کا سیدھا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دیوار 90 ڈگری سے ایک آشاریہ بھی کم ہو جائے, 89 ڈگری بھی ہو جائے, تو پھر ساری دنیا کے انجینئر کا فیصلہ ہے یہ دیوار خطرناک ہے, خبردار اس کے پاس مت بیٹھنا, کیونکہ سجدے میں گرے گی سب کی جماعت جنازہ پڑھوا دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, اب یہ بہت ضروری ہے کہ نیک کام کرے یا مال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, تو ہماری ابدیت کے توازن قائم ہونا چاہیے, ایسا نہ چال بدل جائے, انداز گفتگو بدل جائے, پتہ چلا غریب رشتہ داروں کو نہیں پوچھ رہے, ایسا نہیں کہ غریبوں کو نہیں پوچھ رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا, کیونکہ بندہ ہے نا, جب مال زیادہ آئے گا طاقت آئے گی, علم کی نعمت ملے گی, تقویٰ ملے گا, وہ کہے گا دیکھو میں بڑا نیک ہوں. فوراً فرما دیا, فلا تو زکو انفسکم, اپنے کو پاک مت سمجھو. تم پیدا کس چیز سے ہوئے؟ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہوتی, اگر تمہارے اندر یہ کمال ہوتا تو پہلے بھی تم تھے, پہلے بھی تم ایسے ہی تھے. اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے پہلے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت سے اگر یہ فرما برداری کی نعمت عطا فرما دی تو یہ تمہارا تو کمال نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ہم ناپاک, اللہ پاک کی دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود پہل فرمائی اور عاشقوں کو یہ حکم دے دیا کہ ہمارے عاشقوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری گردن سے غلامی کا طوق نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیں, تم ہمارے بن جاؤ. ابھی تم عاشق ہو لیکن غلام ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ, ہمارے ولی بن جاؤ. تو کیا کرو؟ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ روزے کا بھی جو مقصد ہے, یہ روزہ ہم پر ظلم نہیں ہے, روزہ ہم پر ظلم نہیں ہے, بلکہ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی اور دوست بنانا چاہتے ہیں. ظلم نہیں ہے میرے دوست. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے عجیب انداز سے فرمایا کہ دیکھو تم پر روزے فرض کیے گئے, اور کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم, ارے تم تھوڑی, تم سے پہلے بھی عاشق گزرے ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے تھے. تو لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, تو اس کا مطلب ہے جب وہ روزے رکھ کر نہیں مرے تو تم بھی نہیں مرو گے. سب پہلے جو عاشق تھے وہ روزے رکھ کر نہیں مرے تو گھبراؤ مت, تم بھی نہیں مرو گے. لیکن نتیجہ یہ ہوگا, تم تو نہیں مرو گے لیکن ہماری محبت میں تم جی جاؤ گے, زندگی تمہیں ملے گی, تم کو ہم اپنا دوست اور ولی بنا دیں گے. کیوں؟ دیکھیے اب مشق ہو رہی ہے, کیا کھانا پینا دیکھ رہے ہیں, اجازت نہیں ہے کھانے کی, بیوی ہے صحبت نہیں کر سکتے. کھانا پینا حلال نعمتیں, حلال نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. میرے مرشد نے فرمایا یہ رمضان شریف میں مشق ہو رہی ہے, دیکھو یار پنکھے ونکھے چلاؤ نا, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھو پنکھے چلاؤ, پنکھے چلا دو, یہ حلال نعمت ہے, کھانا پینا حلال ہے, لیکن رمضان شریف میں مشق کرائی جا رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے کہ حلال کو صبح سے لے کر شام تک استعمال نہیں کر سکتے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جب حلال نعمتوں سے روکنے کی مشق اور ٹریننگ ہو جائے گی تو حرام سے بچنا خود آسان نہیں ہو جائے گا. انسان حلال سے بچ رہا ہے, یہ جو حلال ہے اس سے جب بچ رہا ہے تو حرام سے بچنا تو اور آسان ہو جائے گا. اور رمضان شریف کی برکت دیکھیے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, خود عجیب برکت ہے. کتنے لوگ ہیں جو رمضانی داڑھی رکھ لیتے ہیں, رمضانی داڑھی, اور کتنے لوگ ہیں جو رمضانی حافظ بھی ہوتے ہیں, سارا سال قرآن پاک نہیں پڑھتے لیکن رمضان شریف میں قرآن پاک حافظ بھی پڑھ رہے, اور دیکھیے عام لوگ بھی کتنی تلاوت کرتے ہیں, فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا, برکت ہے. لہذا اب اس برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ فائدہ کیا اٹھائے, گناہ چھوڑنے کی مشق کریں. فاروقی صاحب کہاں چلے گئے, چلے گئے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر ان کے ساتھ شیئر کر لیں. آپ کو پرمیشن ہے جناب, ان کے ساتھ شیئر کر لیں, کچھ شیئر کرو بھائی, وہ تو چھوٹے سے پتلے سے آدمی ہے. اب دیکھیں نا مزہ, دیکھنے کا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ میں آپ کو وہاں تلاش کر رہا تھا تو دیکھا, میں نے کہا آپ کے لیے ایک جوان بیٹھا ہوا ہے, میں نے کہا عجیب ہے آپ جوان ہو گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, عذر ہے عذر ہے, دیکھو عذر والے کو اجازت دی نا, اس لیے آپ لوگ نہ گھبرانا. بڑھاپا یا بےچارے کسی کو تکلیف ہے, ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے, لیکن بلا وجہ نہ بیٹھے, کیونکہ دین کا ادب ہے. ہم دین کا ادب کر لیں اللہ تعالی ہمیں چمکا دیں گے, بہت بڑی چیز ہے دین. جن لوگوں نے دین کا ادب کیا آہ کہاں سے کہاں پہنچے. رومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اے خدا جو ہیں توفیق ادب, اے اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں, کہ بے ادب محروم من اصل رب, جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. جیسے میرے مرشد نے سکھایا, قرآن پاک کے اوپر ٹوپی مت رکھو, یہ بے ادبی ہے. قرآن پاک کے اوپر ٹوپی, چشمہ, مسواک اور تسبیح, یہ رکھنا بے ادبی ہے, اللہ کا کلام ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف کی کتاب بھی نہ رکھے, کیونکہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کے کلام فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس لیے حدیث شریف کی کتاب بھی ادب یہ ہے کہ حدیث شریف کی کتاب بھی کلام اللہ پر, قرآن پاک پر نہ رکھے, اور اسی طرح کونے بھی نہ رکھے. بعض لوگ کونے رکھ دیتے نا, وہ بھی نہ رکھے, چشمہ بھی نہ رکھے, مسواک بھی نہ رکھے, ٹوپی بھی نہ رکھے, تسبیح بھی نہ رکھے. اس لیے قرآن پاک کو ایسی جگہ رکھنا, جیسے یہ جو ممبر ہے نا, اب ممبر پر کبھی کبھی پاؤں رکھتے نہیں رکھتے, کبھی اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں کوئی کام کرنا, اس لیے اوپر والی ایسی جگہ پر جہاں کبھی پاؤں رکھا جا سکتا ہو وہاں پر بھی قرآن پاک کو نہیں رکھنا چاہیے. ادب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے یعنی اگر رکھنا ہو تو کیا کرے, ایک کپڑا ہو, کپڑے کے اوپر رکھے, کپڑا وہاں رکھے اس کے اوپر رکھے, اور حدیث شریف کی کتاب کے اوپر فقہ کی کتاب کو نہ رکھے. یہ حدیث شریف کی کتاب کا ادب ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نبوت ہے, اس کا بھی ادب ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو طالب علمی کے زمانے میں بھی بغیر وضو حدیث شریف نہیں پڑھی, حالانکہ جائز ہے. قرآن پاک کو تو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, یاد رکھنا اس بات کو, لا یمسوہ الا المطہرون, طہارت چاہیے اور وہ طہارت وضو مراد ہے اس میں. قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, حدیث شریف کی کتاب کو لگا سکتے ہیں, لیکن بزرگوں نے اس سے بھی احتیاط کی, ادب کی وجہ سے, اتنا ادب کیا. اور فقہ کی کتاب کے اوپر تصوف کی کوئی کتاب نہ رکھی, یہ ادب ہے. یہاں تک کہ ادب سکھایا کہ جوتی اٹھاؤ الٹے ہاتھ میں پکڑو اور جوتی کو پھینکو مت, جیسے جوتی پہنی ہے نا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو منع کیا, ایسے نہ رکھو, آرام سے رکھو, زمین کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ادب سکھایا. اور تسبیح پڑھنے کا بھی سکھایا, کہ تسبیح کو ایسے نہ رکھیں، نہ ایسے رکھیں اور نہ ایسے رکھیں. دیکھو نا عجیب ہے نا، نہ یوں نہ یوں، کہ دونوں مقام اچھے نہیں ہیں نا، نہ آگے نہ پیچھا. ادب سکھایا تسبیح کو ایسے رکھے یا یوں رکھے، سائڈ پر ایک طرف رکھے. جو بعض لوگ نا تسبیح ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، وہ تو بندر والا پوچھتا ہے بچہ جمورا سسرال کیسے جائے گا. بندر کا تماشا دکھاتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے کہ بچہ جمورا سسرال کیسے جائے گا. سسرال پر یاد آئی، ہمارے پیر بھائی ہیں ہر وقت آستین ایسے چڑھا کے رکھتے ہیں، یس ہر وقت ایسے آستین، سردی ہو گرمی ہو. ایک بہت بڑے ادارے میں افسر ڈائریکٹر سائنسدان ہے وہ، لیکن ایسے رہتے ہیں. ان کی 4 سال تک ترقی اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کا افسر ان سے کہتا تھا تم آتی نیچے کر کے آ جاؤ، میں تمہاری ترقی کر دوں گا. اور وہ کہتے تھے سر میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. گرمی اتنی لگتی تھی ان کو. تو میرے مرشد، میرے شیخ نے ان سے سوال کیا، اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم سسرال بھی ایسے ہی جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت سسرال بھی ایسے ہی جاتا ہوں. فرمایا پھر تم معذور ہو، کیونکہ بڑے بڑے پاگل سسرال میں بھی جا کر ہوشیار ہو جاتے ہیں، وہاں بن ٹھن کے جاتے ہیں. لیکن فرمایا تم معذور ہو. اب تک ان کا یہی حال ہے، بڈھے ہو گئے، ابھی تک ایسی آسین چڑی ہوئی رہتی ہے ان کی. ہمارے جن دوستوں نے دیکھا ہے ایسا حال ہے. میرے پیارے دوستوں، اللہ والوں کی جو صحبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا، ان کی صحبتوں سے تقویٰ کی دولت ملتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم غلام ہو، لیکن ہم تمہیں غلام نہیں رکھنا چاہتے، ہم چاہتے کہ تم ہمارے دوست اور ہمارے ولی بن جاؤ، اس لیے ہم تم پر تقویٰ فرض کرتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ نہ کرنا، یہی تقویٰ ہے. گناہوں کے تقاضوں سے بچنا، لاکھ حسین کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے یا لڑکے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے، بس یہی تقویٰ ہے. کیونکہ بعضوں کا تقویٰ عجیب ہوتا ہے کہ تہجد بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، بزرگوں کے پیر بھی دبا رہے ہیں، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، حج و عمرہ بھی ہے. لیکن ایروسٹس پوچھتی ہے حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ کہتے ہیں بیٹی 7 اپ لیا، کیونکہ 7 اپ 1 ڈاؤن نہیں ہو رہا. کیونکہ انسان جب افطار میں کھاتا ہے نا تو 7 منزلیں بھرتا ہے، پوری گراؤنڈ فلور، بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور، میزنائن فلور، فرسٹ فلور سے لے کر ٹاپ فلور تک، پھر اس کو 7 اپ پی کر 1 ڈاؤن کرتا ہے، پھر وہ نیچے کھسکتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ روزے کی افطار کی خاطر سے اپنی جماعت کی نمازوں کو، مغرب کی جماعت کی نمازوں کو چھوڑنا، میرے دوستو یہ عاشقوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے. بلکہ تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کم افطار کرے گا نا، نماز کے بعد عشاء تک مختے کھاتا رہے، جرگ کھا لے، شربت پی لے، ایک آدھ پکوڑا کھا لے تاکہ گھوڑا بن جا، اور اس کے بعد نماز پڑھے، چاہے 3 فرض اور 2 سنت پڑھ کے پھر چلا جائے، کون منع کرے گا؟ لیکن میرے پیارے دوستو، رمضان شریف کا زمانہ ہو اور ہم اپنی جماعت کی نمازیں چھوڑے اور تکبیر اولا چھوڑے، تھوڑی دیر کا برداشت کر لے. رمضان شریف تو مشق اور ٹریننگ ہے یہ، اگر اسی زمانے میں ہم نے ایسا کیا تو غیر رمضان میں کیا حال ہوگا؟ یہ مشق ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اذان جو ہوتی ہے فجر کی اور مغرب کی، یہ نہ روزہ بند کرنے کے لیے ہے فجر کی اذان، اور نہ مغرب کی اذان روزہ کھولنے کے لیے ہے. مسئلہ ذرا غور سے سمجھنا، فجر کی اذان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مغرب کی اذان کا بھی روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے. نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مولانا صاحب ہمارے محلے میں اذانیں وقت سے پہلے ہوتی ہیں, فجر کی اذان ہو یا مغرب کی اذان, سائرن پہلے ہی بجا دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ اذان کے اوپر روزہ کا مدار رکھیں گے ان کے روزے درست نہیں ہوں گے. خصوصاً مغرب میں تو کیا ہوتا ہے, مغرب میں پہلے ہی ایسا کئی دن سے دیکھ رہے ہیں, دو دو منٹ پہلے اذانیں ہو رہی ہیں, سائرن ہو جا بچ جاتے ہیں دو دو منٹ پہلے, اور سائرن بچ جاتے ہیں اور اذانیں ہو شروع ہو جاتی ہیں. اذانوں پہ روزہ مت کھولنا بھائی, وقت پہ ہو وقت, کیونکہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے مساجد کے اندر یہ انتظام نہیں کیا, ہمارے اکابرین نے اس کا انتظام نہیں کیا کہ روزہ بند کرنا اور روزہ کھولنے کا مسجدوں سے انتظام نہیں کیا کہ سائرن بجاؤ, بلکہ مسئلہ سمجھایا کہ بھائی سورج صبح صادق, اب اس زمانے میں کتنی سہولت ہے, نقشے موجود ہیں, یہ نقشے موجود ہیں, جیسے آج افطار کھلے گا 7:15 پر 7:15 بجے, گھڑی موجود ہے, گھڑی دیکھے 7:15 ہے, 2 منٹ احتیاطاً اور کر لے, 7:17 پہ کھول لے. اور تجربہ, تین روزے ہو گئے, تین روزے گزر گئے نا, تین روزوں کے اندر ایسے عالم ہوا کہ افطار ابھی وقت باقی تھا, اذانیں شروع ہو گئی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہم نے اپنے روزے کو خود بچانا ہے, ہمارا کام تھا بات کو پیش کرنا, میرے اختیار میں یہ بات ہے, باقی کسی کو اور کو میں نہیں کہہ سکتا. یہاں تشریف لانے والے حضرات کی خدمت میں صحیح مسئلہ پیش کر سکتا ہوں. لہذا اذانیں بھی فجر کی, فجر کی اذانیں بھی ابھی روزے کا وقت باقی تھا, اذانیں شروع ہو گئی. ہمارے یہاں تو مشہور کیا ہے کہ جب تک اذان نہ ہو کھاتے رہو, ایسا مشہور ہے نا کہ جب تک اذان نہ ہو تو کھاتے رہو. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اذان کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اذان روزے کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. لہذا جن مسجدوں میں وقت سے پہلے اذان ہو جاتی ہے, اب ایک مسئلہ اور سنیے, جن مساجد میں وقت سے پہلے اذان ہو جاتی ہے اب وہاں وقت پر اذان نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا جی, وقت سے پہلے اذان ہو گئی اب وقت پر اذان نہیں ہوئی, گناہ ملے گا. کس چیز کا؟ ترک سنت کا, کیونکہ اذان دینا سنت موقع ہے. اگر کوئی سنت موقع کو جان بوجھ کر چھوڑے گا گناہ ہوگا, اس کو گناہ گار ہے وہ. اس لیے میرے بھائیوں گھڑی رکھیں, سہولت ہے, اس زمانے میں نقشے ہیں, نقشے ہر جگہ دستیاب ہے, مل جاتے ہیں, مساجد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجدوں میں دیکھ سکتا ہے وقت, کہ اس کا طریقہ نہیں سمجھنا آتا دیکھ لے, سیکھ لے, پوچھ لے. اب تو علماء کی محنت ہے کہ پورے نقشے اس طرح تیار کر دیے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو, الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے, کتنی سہولت ہے. لہذا اذان کے حساب سے نہ روزہ بند کریں نہ روزہ کھولیں, کیونکہ اذانیں ہمارے علاقے کے اندر خصوصاً اس علاقے میں گڑبڑ ہوتی ہے, وقت سے پہلے اذانیں ہو رہی ہیں. اور پھر فجر کی اذان وہ بھی وقت سے پہلے, مغرب کی اذان بھی وقت سے پہلے. اب نماز بغیر اذان کی ہو رہی ہے, اور بغیر اذان کی نماز پڑھنا یہ گناہ ہے, جبکہ جان بوجھ کر ایسا کیا جائے, کوئی عذر ہو تو اور بات ہے, سنت موقع کا چھوڑنا گناہ ہے, گناہ, سنت کا ترک کرنا, یہ ترک سنت کا وبال آئے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا اچھی طرح, روزہ کھولنا اور روزہ بند کرنے سے متعلق. اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ تم ہمارے متقی بن جاؤ, گناہ کرنے کو دل چاہے گناہ مت کرو. اب دیکھیے رمضان شریف کے اندر کتنی صلاحیت ہو جاتی ہے, خود انسان کو ہوتا ہے نا میرا روزہ ہے تو خود بخود نظریں نیچی ہو جاتی ہیں. اس سے وہ لوگ سبق لے لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں چھوڑا جاتا اور ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی, تو دیکھیے رمضان شریف میں نماز کا کتنا اہتمام ہوتا ہے, الحمدللہ کیسی توفیق مل جاتی ہے. کتنے لوگ رمضان شریف میں داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, پتا چلا وہ داڑھی بھی رکھ سکتے. اب کام یہ کرنا ہے کہ ہماری گناہ چھوڑنے کی عادت, ہماری داڑھی رکھنا, ہمارا نماز پڑھنا پورے سال کے لیے ہو جائے. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے. جس طرح سے مقناطیس کے اندر کشش رکھی ہے نا, کہ مقناطیس میں کشش ہے لوہے کو کھینچ لیتا ہے, آگ میں کشش ہے خاصیت ہے, آگ میں خاصیت ہے کہ وہ جلانے جلاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے. میرے دوست, یہ ہے راز اللہ والوں کی صحبت کا. اب کوئی کہے کہ کیسے ہوتا ہے جناب, کہے کہ صاحب اللہ والوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے کیسے ہمیں ملے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے. اور اس کا جواب سوچے, مقناطیس کے اندر کشش کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے نا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء مرشدین کامل اللہ والوں کی صحبت میں کشش رکھی ہے. یہ ایسا رکھا ہے کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے, گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہے. دیکھو میرے مرشد نے تین اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. جب بالغ میں نہیں ہوئے تھے, تین برس حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے, تین برس. اور وہی زمانہ تھا کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ میرے جو اس زمانے میں میرے مرشد الہ آباد ہندوستان کے اندر طبیہ کالج میں پڑھتے تھے, حکیم بن رہے تھے. اس زمانے میں لڑکے میلا دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کام کے لیے دوسرے لڑکے جاتے تھے, اور اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک اللہ والے کی خدمت میں جاتا تھا. اس کے بعد میرے شیخ کی جب عمر 18 برس کی ہوئی, ابھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں تھا, حضرت کیا ایک رشتے دار مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رشتے دار میرے شیخ کے ساتھ پڑھتا تھا, تو وہ حضرت کے حالات سناتا تھا. حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا شوق کہ رات 3 بجے اٹھنا, بندگی کے آغاز معرومی کے شعر سے کہ عشق من پیدا و دل پر ناپدید, درد و عالم ہی چنی دلبر کے دید. میرا عشق تو نظر آ رہا ہے کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, حسینوں سے نظر بچا رہا ہوں, گناہ سے بچ رہا ہوں, شریعت و سنت پر عمل کر رہا ہوں, اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر رہا ہوں, یہ میرا عشق تو نظر آ رہا ہے, لیکن جس اللہ کی خاطر میں کر رہا ہوں وہ میرا محبوب نظر نہیں آتا. فارونی فرماتے ہیں, ایسا کوئی محبوب دیکھا کہ بغیر دیکھے جس کی خاطر یہ کام ہو؟ سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیسی عجیب دلیل ہے. اس کے بعد وضو فرماتے ہیں, استنجا کر کے وضو, پھر اس کے بعد 12 رکعت تہجد. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر سجدے میں روتے بہت تھے. شیخ نے فرمایا کہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہر سجدے میں روتے بہت تھے, اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل لیتے تھے, جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتے تھے. اور یہی راز ہے کہ جگہ بدل بدل کے نماز پڑھے. کیوں؟ لتعدد الشواہد علی الخیر, تاکہ نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو. اس لیے کبھی ادھر نماز پڑھے, کبھی ادھر نماز پڑھے, ایک جگہ مقرر نہ کرے نماز کی, جگہ بدل بدل کے نماز پڑھتا رہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دو. جگہ بدل بدل کے نماز پڑھ رہے, کبھی دائیں طرف پڑھے, کبھی بائیں طرف آ جائے, اس طرح تاکہ نیکی کے گواہوں میں اضافہ ہو جائے. ایک کام تو میرے مرشد جو ہے فرماتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جگہ بدل لیتے تھے. کیوں؟ آنسو گرا رہا ہوں, آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے, آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے, اور دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ توڑ کے. دادا کیونکہ سجدے میں روتے بہت تھے, پھر 12 تسبیح, 5 پارے کی تلاوت روزانہ, رمضان میں نہیں غیر رمضان میں بھی, اور کبھی کبھی 10 پارے کی تلاوت فرماتے تھے.
اور میرے مرشد نے فرمایا کہ تلاوت کی آواز اتنی عمدہ تھی، اتنا عمدہ قرآن پاک پڑھتے تھے. فرمایا کہ ایک دن حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ہندوؤں کی بارات گزر رہی تھی وہاں سے. اب جو تلاوت کی آواز کان میں پڑی، بارات وہیں ٹھہر گئی، اور جب تک حضرت نے نماز ختم نہیں کی وہ بارات آگے نہیں بڑھی. ایسا عمدہ قرآن پاک. اور آج ہم تراوی کے اندر انتخاب کرتے ہیں کہ ایسی جگہ تراوی ہو جہاں کھٹاکٹ کھٹاکٹ ریل گاڑی چل رہی ہو، ٹائم دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی بس پڑھاؤ. اب قرآن پاک کیسا پڑھو اس سے مطلب نہیں ہے. جیسے ایک امام صاحب تھے، ایک عالم، ایک جگہ امام. اب انسان ہے، امام سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی ایسا ہوا استنجا لگ گیا، ایک دو منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے کہ نہیں. لہذا ادب ہی ہے کہ امام کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن بیٹھ کر انتظار کریں. کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کا ثواب ایسا ہے جیسے نماز پڑھنا. کتنا بڑا اجر ہے نماز کا انتظار کیسا ہے جیسے نماز پڑھنا، اتنا بڑا اجر ہے. اب بعض ہو گیا ہوتا نا، بس گھڑی دیکھی اور کھڑے ہو گئے. تو اب ان عالم نے عجیب کام کیا، اور یہ چیز بغیر صحبتوں کے نہیں ملتی، یہ بھی یاد رکھنا. اللہ والوں کی صحبت جب اختیار کرتا ہے تب اور بات ہوتی ہے. میرے مرشد کا واقعہ آج سے 30 سال پرانا تقریباً، حضرت کی گلشن کی جو خانقاہ ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، تو حضرت کے پاس ایک دو آدمی تھے. تو ایک صاحب آئے بریف کیس لے کر، اور آتے ہی کیونکہ جب مال کا نشہ ہو سیٹ صاحب اور مال لے کر آئے اور پھر مولوی کو چندہ دینے آئے تو نشہ تیز ہو جاتا ہے. لیکن ایک ادب یہی ہے، ایک تو ہے چندہ لینے والوں کو، مدرسے والوں کو اپنے ہاں بلانا، اور پھر ان کو لائن میں کھڑا کر دیا، بےچارے دھوپ میں کھڑے ہوئے، ان کی مجبوری ہے نا. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، یہ ادب نہیں ہے دین کا، ہونا یہ چاہیے. اگر کوئی آ جائے کہا مہربانی کر کے آپ ان اکرام کرے، اگر روزانہ ہو چائے شائے پلا دے، کہے کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ کا پتہ ہی ہے، ہم آپ کے ایڈریس پر خود پیسہ بھیجیں گے، ہم خود زکات دیں گے، ہم خود عطیہ دیں گے. آپ یہ بتائیے ہم لوگ مدرسے کو دینے کے محتاج ہیں یا مدرسہ ہمارا محتاج ہے؟ سوچو ذرا اس بات کو. مدرسہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم لوگ محتاج ہیں. لہذا اگر ہم نہیں دیں گے تو زکات کس کو دیں گے؟ اور مان لو ٹھیک ہے نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ مدرسے بند ہو جائیں گے نا. لیکن الحمدللہ 1400 سال سے ایسا ہوا نہیں ہے. نہ دینے والے تو مر گئے، اور مدرسے کو مٹانے والے مر گئے، اور ان کی قبر پر کوئی پیشاب کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جنہوں نے زور لگایا ایڑی چوٹی کا، اوپر کا بھی نیچے کا بھی. مدرسے کو مٹانے والے مٹ گئے، ان کی بلکہ بعضوں کی ہستیاں تک مٹ گئی. لیکن الحمدللہ 1400 سال سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، علماء اور مدارس چل رہے ہیں اور دینی کام چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے. چندہ دینے والوں کے چندہ روکنے سے، یا کھالے چھیننے والوں کے کھالے چھیننے سے، یا زکات چھیننے والوں کی زکات چھیننے سے، یا گن پوائنٹ پر زکات لینے والوں کی زکات لینے کی وجہ سے مدرسے بند نہیں ہو سکتے بھائی، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے نا حفاظت کا. لہذا ہم لوگ مدرسے کے محتاج ہے. ادب یہ ہے کہ مدرسے کو ہم خود جا کر دیں، یہ ادب ہے، نہ کہ ان کو لائن میں کھڑا کر دیا دھوپ میں. خیر وہ صاحب آئے میرے مرشد کے پاس، اللہ والوں کی صحبت کیا چیز ہوتی ہے ذرا سنیے. بریف کے ساتھ میں افسر بھی بڑے، اور نوٹ بھی لے کر آئے، اور چندہ بھی تھا. وہ کتنے سارے نشے مل گئے، ذرا نشہ آئے، سلام بھی نہیں، میں چندہ دینے آیا ہوں، سلام بھی نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا آپ باہر تشریف رکھیں. کہا مجھے جلدی ہے. فرمایا ٹھیک ہے آپ باہر تشریف رکھیں،
یہاں کچھ مشغول ہے کام ہے, فارغ ہو کے آپ کو بلواتے ہیں. پہلا تو یہ نشہ توڑا, باہر بٹھایا, اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد حضرت کے خادم ہے حضرت میر صاحب دانت برکاتم, بھیجا جاؤ ان کو بھیج دو. جی فرمائیے, کیسے آنا ہوا؟ میں چندہ دینے کے لیے آیا ہوں. ابھی بھی رسی پوری جل تو گئی تھی, لیکن بل کہتے ہیں رسی جل جاتی ہے, بل نہیں جاتے اس کے. چندہ دینا ہوا. اچھا, فرمایا کہ ہم چندہ اس سے لیتے ہیں, پہلے کچھ میں آپ سے سوالات پوچھوں گا, اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ آپ سے چندہ لیں کہ نہ لیں. ارے آپ کیا بات کرتے ہیں, میں تو جہاں جاتا ہوں, اب دیکھو نشہ تھا نا, میں جہاں جاتا ہوں سارے مولوی میرے آگے بچ جاتے ہیں. ہر نے فرمایا کہ سوالات ہوں گے, ذرا صبر تحمل کریں. پہلا سوال, ابھی پہلا ہی سوال, کرتے کیا ہیں آپ؟ میں بینک آفیسر ہوں, آئی ایم بینک آفیسر, آئی ایم وائس پریزیڈنٹ ان نیشنل بینک. کیونکہ جب انگریزی بولتا ہے تو گردن الگ ٹیڑھی ہوتی ہے, اور آفیسر کا نشہ ہو پھر منہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے. انہوں نے پورا بریف کیس کا منہ کھول دیا تھا, حضرت نے ہاتھ مارا, فرمایا اٹھاؤ اپنا پیسہ نہیں چاہیے. کہا کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ فرمایا تمہاری آمدن جو ہے حرام ہے, بینک سود کا پیسہ یہ حرام ہے, اور مسجد اور مدرسے میں لگانا اس کو بالکل جائز نہیں ہے. اس نے کہا بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا, سب جگہ گیا, سب تو مجھے سراکوں پہ بٹھاتے ہیں, اور مجھے ایسے بٹھاتے آپ مجھ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بینک کا پیسہ, حرام کا پیسہ لینا چندے کے لیے جائز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دگا دما دم مست کلندر, چلو بھائی اتن کریں لو, سبحان اللہ, چلو بھائی چلو اتن تو دکھاؤ یار, مجھے شوق ہے دیکھنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو موبائل بدل لینا چاہیے, گھنٹی بدلیں, کیونکہ دیکھیے نا مسجد میں ہے دین کی بات کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے. گانا بجانے مٹانے کے لیے آیا ہوں میں, انسان ہے, میں کہتا ہوں کہ بھول سکتا ہے, لیکن گھنٹی سادہ ہو. اور گھاٹا سادہ گھنٹی کی علامت پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں, نہ میوزک ہو نہ گانے کی ٹون ہو. اور کیسے پتہ چلے گا؟ ڈیڑھ دو سال بچ کے بچے کے سامنے آپ وہ بجائے گھنٹی, اگر وہ شروع کر دے نا سمجھ جائے گڑبڑ ہے. تو بچے سادہ ہوتے نا, فوراً ناچنا نہیں شروع کرتے. مولوی ناچنا شروع کر دیتے تو بچے کی کیا ہے؟ اس لیے موبائل کی گھنٹی مہربانی کر کے سادہ لگائیں, کیونکہ کئی مرتبہ نمازوں میں بیان میں بجتی ہے, مسجدوں کے اندر ایسی گھنٹی بجے. بعضے لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہمارے موبائل میں سادہ گھنٹی نہیں ہے. اگر پانی میں موبائل گر جاتا ہے نیا موبائل خریدتے ہیں, تو اس موبائل کو بیچ کر نیا موبائل لے لیں, دوسرا موبائل لے لیں. بے شمار ایسے موبائل ہیں جس میں سادہ گھنٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اٹھا, اب اس نے جو آنا کہانی شروع کی تو ڈانٹ لگایا, فرمایا نکلو یہاں سے. اب تو وہ منہ لٹکا کر باہر نکلے. اس کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئے, پہلے تو ایسے تھے, اور یہ اب آئے ایسے عاجزی کے ساتھ کہ حضرت آپ نے تو عجیب کام کیا, آہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں تو جہاں جاتا تھا, جن لوگوں کے پاس جاتا تھا, چندہ لے کر جاتا تھا, سب میری عزت کرتے تھے. مجھے اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں سود جیسے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی ڈانٹ نے اور آپ کے اس معاملے نے اور آپ کے اس رویے نے میری آنکھیں کھول دی. اور کہا کہ حضرت اب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں سود کی نوکری سے نجات حاصل کر لوں. اور اللہ کی شان دیکھیے, اب وہ چونکہ اخلاص سے آئے, میرے مرشد نے ان کو چائے پلائی, عزت سے بٹھایا. کیوں؟ محبت سے آئے تھے نا, پہلے تو آئے تھے یہ اکڑ کے, اب وہ آئے محبت سے. تو حضرت نے ان کو عزت سے بٹھایا, چائے پلائی, اور پھر حضرت نے رشک بار آنکھوں سے ان کے لیے دعا کی. اللہ کی شانیں, تھوڑے دن نہیں گزرے انہوں نے بینک کی نوکری کو لات مار دی. زیادہ سے زیادہ حرام کو چھوڑنے میں ہماری بریانی ہماری کڑھائی ختم ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا. ارے میاں چٹنی روٹی کھا لے، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ چٹنی روٹی کھا لو، حلال کی چٹنی روٹی سے تمہیں جان ملے گی، اللہ خوش ہوں گے، لیکن حرام کی بریانی تمہارے سکون کو تمہارے چین کو تباہ و برباد کر دے گی. لذا بھی میرا بہاولپور کا سفر تھا گزشتہ ہفتے رمضان شریف سے پہلے، ایک صاحب ملے بیان میں آگے بیٹھے، بیان میں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں، بیان کے بعد ملے آ کر بیٹھ گئے. بھائی کیا بات ہے، کیا ہے؟ کہا میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سود کے چکر میں پڑ گیا تھا، میں نے بینک سے سودی قرضہ لیا. کہا اتنا میرا اچھا کاروبار تھا کہ بہاولپور کے بڑے تاجروں میں میرا شمار تھا. کہا اب میرا عالم یہ ہے کہ میں قرضوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں کہ قرضے ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. یہ عالم ہے. اس لیے سود کے کام کرنے والوں کو شروع میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جی ڈبل ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ضرب ہو رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، مسلمان کو کبھی بھی سود سے ترقی ہو نہیں سکتی. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم لوگ تو انگریزوں کے غلام ہیں نا، انگریزوں کی چاٹتے ہیں. علماء سنت پیش کرے سمجھ میں نہیں آتی ہے، انگریزوں کی تحقیق آتی ہے، ارے ہاں اچھا دیکھا ہمارے اسلام کا فائدہ، اگر شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک رگ ہے، مردوں کی ایک رگ ہے جس سے پاگل نہیں ہوتا انسان. اب بتائیے کچھ اچھا، اب ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں گے. اور فرانس کے اندر پاگل خانوں کے اندر پاگلوں کو مسواک کرائی جاتی ہے، ارے کیوں؟ کیونکہ ایک فاسد مادہ نکلتا ہے جس سے پاگل نہیں ہوتا انسان، اچھا اب ہم مسواک کریں گے. اللہ کے عاشق کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عاشق کیا ہے کہ سوچو ذرا، ان انگریزوں کو سائنسدانوں کو تحقیق کرتے کرتے 1400 سال کے بعد دین کی چند باتیں سمجھ میں آئی ہے. تو جن کو 1400 برس کے بعد سمجھ میں آئی ہے، اگر اللہ کا عاشق اس پر عمل کر لے پہلے ہی مزے سے فائدہ اٹھا لے گا. لہذا یہ کیا کمال ہوا. اسے کہتے جی وضو میں جو مسا کرتے نا گردن پر، تو کہتے ہیں یہ جو رگے، یہ رگے تر ہو جاتی ہیں، اس رگوں کی طریقے ہونے کی وجہ سے دماغ کا جو ہے نا اندر تازگی رہتی ہے. ارے میاں ان چکروں میں پڑے گا تو کیا عالم ہوگا، کیونکہ تحقیق تو 1400 برس کے بعد ہو رہی ہے نا تحقیق. لیکن اللہ کے عاشق جنہوں نے عمل کیا وہ کامیاب دنیا سے چلے گئے. حضرت نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ کی شان انہوں نے چھوڑ دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو، رمضان شریف کے باوجود ہمیں تقوا جو نہیں ملتا، اگر ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں، رمضان شریف سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ویلڈنگ کرتے نا، تو ویلڈنگ کرنے سے لوہا نرم ہو جاتا ہے، آگ میں ڈالنے سے لوہا نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے چاقو بنانا ہو یا اس کو کمانی بنانی ہو، کوئی اور چیز بنانی ہو، تو اس کے لیے میکینک چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو رمضان شریف کا روزہ رکھ کر 20 رکعت تراویح پڑھ کر دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بس کسی اللہ والے سے تعلق کر لے، اس سے اللہ کی محبت اور تعلق سیکھ لے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اس کو نصیب ہو جائے گا، اور گناہ چھوڑ کر یہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے گا. قریب جلتے ہوئے دل کے، اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں نا، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. واللہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھے کیسی لذت اور مزہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے، بس زمانہ گزارے ان کے پاس بیٹھے، آنا جانا رکھے. ہاں یہ دیکھ لے چکر باز نہ ہو اور دھوکے باز نہ ہو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ وہ ہماری جیب پر نظر نہیں رکھے گا، وہ ہمارے دل پر نظر رکھے گا. یہ علامت ہے اللہ والوں کی. اور اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ معلوم ہوگا اور دنیا کی محبت میں کمی ہوگی. اور اس کے پاس کے بیٹھنے والوں کو دیکھے، اکثر لوگوں کی حالت کیسی ہے؟ شریعت و سنت پر عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے اس کے مرید اور شاگرد. جب ایسے لوگ آپ کو ملے، ایسا اللہ والا ملے، اس کی صحبت اختیار کر لے، پھر دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق، اور پھر رمضان شریف کی حقیقت ملے گی جو کہ تقوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت ہم سب کو نصیب ہو جائے گی، اور گناہ چھوڑ کر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا الله اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کو اپنی دوستی اور اپنی ولایت نصیب فرما دیجئے, اپنا قرب عطا فرما, اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی گندگی سے پاک فرما دیجئے. ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے مقبول اور اپنے پیاروں کی, اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے, اور ان کی صحبت سے یا اللہ ہم کو آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما, نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے, اور گناہوں سے 100% ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم لوگوں کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنے ظاہر کو اپنے آپ کے پیار کے قابل بنانے کی توفیق عطا فرما, اور شلواروں کو اپنی ٹخنے سے اوپر رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دیجئے, ہمارے باطن کو بھی سنوار دیجئے. ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اپنے اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے, اور ہم سب پر اپنی رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے. عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما, ہمارے ذکر و تلاوت اور تسبیحات کو قبول فرما دیجئے, ہمارے اللہ دین کی خدمت کو قبول فرما دیجئے, اور ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, اپنا قرب خاص اور تعلق خاص اور جذب کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ ہمارے شہر کے اندر خصوصاً جو آگ عصبیت لسانیت اور قومیت کی آگ لگی ہوئی ہے, کہ مسلمان اپنے بھائی کو مسلمان سمجھنے کے بجائے مہاجر پٹھان اور پنجابی اور سندھی سمجھتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں سے اس نفرت کو نکال دیجئے, ایمان کو راسخ فرما دیجئے, ایمان کا نور عطا فرما دیجئے, اور ایمان کو کامل فرما کر آپس میں شیر و شکر فرما دیجئے. اور یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے, اور بغیر مانگے دونوں جہان کی رحمتیں عطا فرما, دونوں جان کی نعمتیں, دونوں جان